بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 26 تا 27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی. حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں. جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. آئی اے ای ایران کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف دھمکیوں پر شفاف موقف اختیار کرے. رافائل گروسی سے ٹیلی فونی گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ کا واضح موقف. غزہ میں انروا کے اسپتال پر غاصب صہیونی فوج کا وحشیانہ حملہ، 9 بچوں سمیت 19 فلسطینی شہید. غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے انتہا پسند وزیر کے ہاتھوں ایک بار پھر مسجد الاقصی کی بے حرمتی. ہندوستان میں بی جے پی کی مرکزی حکومت پر وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں کنفیوژن پھیلانے کا حزب اختلاف کا الزام. اور پاکستان میں حکومت اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے مذاکرات ناکام، مستونگ میں احتجاج اور دھرنا جاری. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کے تحفظ کے لیے ہر ضروری تدبیر سے کام لے گا. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں ان پر واضح کر دیا ہے کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کے تحفظ کے لیے ہر ضروری تدبیر سے کام لے گا. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تازہ صورتحال اور سفارتی مشاورتوں سے انہیں آگاہ کیا. سید عباس عراقچی نے آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون پر مبنی ایران کی پالیسی پر ایک بار پھر زور دیا اور کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کو ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف دھمکیوں کے حوالے سے شفاف موقف اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان دھمکیوں کے جاری رہنے کے پیش نظر ایران اپنے پرامن ایٹمی پروگرام کی حفاظت کے لیے ہر ضروری تدبیر سے کام لے گا۔ اس ٹیلیفونی گفتگو میں آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ وہ موجودہ مسائل کے حل کے لیے فضا کو ہموار کرنے کی غرض سے سبھی فریقوں سے گفتگو کریں گے۔ امریکہ کی ٹرمپ حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کے تحت مزید نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ نے ایران میں موجود 6 چینی کمپنیوں اور 2 ایرانی شخصیات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ان چینی کمپنیوں پر ایرانی ڈرون کے پارٹس فراہم کرنے کا الزام ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کے تحت انجام پایا ہے اور یہ صدر ٹرمپ کے فرمان سے 4 فروری 2025 سے ایران پر عائد کی جانے والی پابندیوں کا دوسرا مرحلہ ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی میزائلوں اور ڈرون طیاروں کا پھیلاؤ امریکہ کے اتحادیوں، ہمارے اہلکاروں اور شہریوں کے لیے بدستور خطرہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکی صدر کی تازہ دھمکی کے بعد اقوام متحدہ نے امریکہ اور ایران دونوں سے اپیل کی ہے کہ ایسے بیانات سے پرہیز کریں جن سے کشیدگی بڑھ سکتی ہو۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے نیو یارک میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکی صدر ٹرمپ کی تازہ دھمکی کے بارے میں ایک نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کہا کہ اقوام متحدہ کا منشور بالکل واضح اور شفاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ادارے کے سبھی اراکین اختلافات کے حل کے لیے سفارتی راستے اختیار کریں۔ ایک اور نامہ نگار نے ٹرمپ کی دھمکی کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کی چیئر پرسن کے نام ایرانی مندوب کے مراسلے کا ذکر کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا سیکرٹری جنرل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں حل ہونا چاہیے یا وہ خود کشیدگی کم کرنے میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں دوجاریک نے کہا کہ سلامتی کونسل اور سیکرٹری جنرل دونوں ہی ایران امریکہ کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ امریکہ کا صدر بننے کے بعد 4 فروری 2025 کو ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھنے کے فرمان پر دستخط کرنے کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی صدر کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکی حکام نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بے بنیاد دعووں اور دھمکیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی فوجی حملے کی دھمکی کے ساتھ مذاکرات کی دعوت دی ہے، جس کے جواب میں ایران نے واضح کر دیا ہے کہ دھمکی کے سائے میں مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ 30 مارچ کو این بی سی نیوز چینل کے ساتھ انٹرویو میں ایک بار پھر فوجی دھمکی کا اعادہ کیا اور کہا کہ ایران نے سمجھوتا نہیں کیا تو اس پر ایسی بمباری کی جائے گی جو اس نے اس سے پہلے ہرگز نہیں دیکھی ہوگی۔ اس دھمکی کے بعد اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کی چیئر پرسن کے نام مراسلے میں اس دھمکی کو اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران اپنی عرضی سالمیت، قومی اقتدار اعلی اور اپنے عوام کے مفادات کے خلاف امریکہ اور اس کی پراکسی فورس صہیونی حکومت کی ہر جارحیت کا بہت سخت جواب دے گا اور نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور صہیونی حکومت پر ہوگی۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کے اسپتال پر غاصب صہیونی فوج کے تازہ وحشیانہ حملے میں بہت سے فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کے اسپتال پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ ابلاغیاتی ذرائع نے فلسطین کے محکمہ صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی اس وحشیانہ بمباری میں کم سے کم 19 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 9 بچے شامل ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ غاصب صہیونی فوج کے اس وحشیانہ حملے میں درجنوں نہتے فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ بدھ کو وحشیانہ صہیونی حملوں میں درجنوں نہتے فلسطینیوں کی شہادت کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 50,423 اور زخمیوں کی تعداد 1,14,638 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے انتہا پسند وزیر نے ایک بار پھر مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی شہاب نے بدھ کو رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی کابینہ کے اندرونی سلامتی کے انتہا پسند وزیر اتمار بن گبیر اپنے کچھ ساتھیوں اور فوجیوں کے ہمراہ مسجد الاقصی میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کے قبلہ اول کی بے حرمتی کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قبلہ اول مسجد الاقصی پر غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے انتہا پسند وزیر بن گبیر کی یلغار کے وقت اس مقدس مرکز میں نمازیوں کا داخلہ روک دیا گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ بن گبیر اس سے پہلے بھی متعدد بار قبلہ اول مسجد الاقصی کی بے حرمتی کر چکے ہیں۔ بن گبیر اعلان کر چکے ہیں کہ وہ مسجد الاقصی کے اندر یہودیوں کی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ صہیونی وزیر جنگ نے غزہ میں جارحیت وسیع تر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسکائی نیوز عربی کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے وزیر جنگ یسرائیل کیٹس نے بدھ کو اعلان کیا کہ غزہ میں فوجی کارروائیاں وسیع تر کی جائیں گی۔ غاصب صہیونی حکومت کے انتہا پسند وزیر جنگ نے کہا کہ غزہ میں فوجی جارحیت وسیع تر کرنے کا مقصد استقامتی فلسطینی محاذ کے جوانوں کو ختم کرنا اور غزہ پر مکمل تسلط حاصل کرنا ہے۔ اسرائیل کیٹس نے کہا کہ غزہ پر استقامتی فلسطینی محاذ میں شامل جنگجوؤں اور ان کے اڈوں کو ختم کرنے کے لیے فوجی کارروائیوں میں وسعت اور اس علاقے پر اسرائیلی فوج کا مکمل تسلط ضروری ہے۔ یمن نے کہا ہے کہ امریکہ نے ملک کے شمال مشرقی صوبے حجہ پر بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق صوبہ حجہ کا شہر وشا 3 بار امریکی بمباری کا نشانہ بنا ہے۔ تحریک انصار اللہ کے میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی حملے میں مغربی یمن کے صوبہ الحدیدہ کی آب رسانی کی تنصیبات پر بمباری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ المیادین ٹی وی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ امریکہ نے وشا شہر کے ایک میڈیکل سینٹر اور ایک اسکول کو نشانہ بنایا ہے۔ دریاسنا یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بحرہ احمر میں امریکی بحری بیڑے ٹرومین سمیت جارحہ اتحاد کے جنگی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ یمن کا کہنا ہے کہ علاقے میں امریکی اہداف کے خلاف ان کی کارروائیاں مزید شدت سے جاری رہیں گی۔ ہندوستان میں حزب اختلاف نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں کنفیوژن پھیلانے کا الزام لگایا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل پیش کیے جانے کے بعد حزب اختلاف نے اس بل کو آئین پر حملہ قرار دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے اس بل کو مرکزی حکومت کی آئین مخالف پالیسیوں کا تسلسل قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سماج کو تقسیم کرنے اور ملک میں انتشار پھیلانے کا کام کر رہی ہے۔ کانگریسی رہنما گورو گوگوئی نے حکومت کے پیش کردہ بل پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف قانون میں ضروری ترامیم کی مخالف نہیں ہے، لیکن وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں حکومت کی نیت بقول ان کے ٹھیک نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری محمد فضل الرحیم مجددی نے ہنگامی پریس کانفرنس میں کہا کہ بورڈ سبھی آئینی، قانونی اور جمہوری ذرائع سے کام لیتے ہوئے اس بل کے خلاف ملک گیر تحریک چلائے گا۔ پاکستان میں بی این پی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق مذاکرات کی ناکامی کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی نے مستونگ میں دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ترجمان نے بتایا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور مستونگ میں دھرنا جاری رہے گا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ گرفتار خواتین کی رہائی تک احتجاج اور دھرنا جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں لانگ مارچ کے بارے میں پارٹی کے اجلاس میں لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول، یا رسول اللہ تم ہی ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ، دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ، دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ، بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے، بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے، میرے سر دامن کا سایہ یا رسول اللہ، میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ، زبان حوصلہ دے دے، کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ، کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے بچوں سے عدالت سے پیش آؤ جس طرح سے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات کے ساتھ سلوک کیا جائے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, زندگی میں انسان کے احساسات اور صاحب نظر افراد کی تحقیقات کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذہب انسان کی زندگی میں بے حد زیادہ اہمیت کا حامل ہے. انسانی زندگی کے لیے ایک حقیقت اور ایسی چیز ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے. عقل انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک مہذب معاشرے اور پرامن زندگی کے حصول کے لیے اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ سہارا زندگی کے پیچیدہ راستوں پر مذہب کی صورت میں شمع بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے اور کامیاب مہذب اور پرسکون زندگی گزارنے میں اس کا معاون بنتا ہے. جس کا کوئی مذہب نہ ہو اس کی زندگی بے معنی سی ہوتی ہے, جبکہ جو افراد مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم ہوتا ہے. مذہب کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان خوش شناسی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو تلاش کر لیتا ہے. مذہب ایک عقلی ضرورت ہے اور عقل انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے, لیکن مذہب کی جگہ نہیں لے سکتی. اگر ہم مذہب کو قبول نہ کریں تو مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کو ملامت کریں, اس لیے کہ عقل کسی بھی ایسی بات کو نہیں مانتی جس کے پیچھے کوئی معقول علت نہ ہو. انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی. انسان فطری طور پر آزادی چاہتا ہے, اپنی تمام تمناؤں کو حاصل کرنا چاہتا ہے, دولت اور شہرت کا بھوکا ہوتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً سبھی انسانوں میں پائی جاتی ہیں اور اس کا کوئی بدل اور اس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی ہے. مذہب انسان کی زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو درپیش مسائل کا قابل اعتماد حل پیش کرتا ہے. مذہب سے وابستہ ہونے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے حقیقی خالق کو پہچان سکے اور خدا سے وابستہ ہو کر انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ ایک مصنف کے مطابق یہ ممکن ہے کہ مذہب کسی سائنسی مضمون کا درس نہ ہو، مذہب شاید فزکس اور کیمسٹری کا درس نہ ہو، جس سے انسان کی آسانی کے لیے نت نئی اختراعات سامنے آتی ہیں، مگر مذہب کی وجہ سے انسان نے اس راستے پر قدم بڑھایا ہے جو اس کی زندگی میں آرام، سکون اور آسائش لاتا ہے۔ مذہب انسان کی زندگی میں ایک اعتدال لا کر دنیاوی اور اخروی زندگی کے رشتے میں ایک پیوند لگا سکتا ہے۔ مذہب انسان کے وجود میں ایک تحرک ایجاد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بقا کی پختگی کے لیے غور و خوض کرے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرے۔ انسان در حقیقت دو قوتوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، جن میں سے ایک خوبی اور نیکی اور انصاف، مساوات، محبت اور بخشش کا درس دیتی ہے۔ انسان خوشبختی کا طلبگار ہوتا ہے اور ایک راہ کا انتخاب کرتا ہے، جس راستے کا انتخاب صاحب نظر افراد اور علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمال مقاصد کے حصول کے لیے صرف واحد راستہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ہی سامنے آتا ہے، مگر ایسا مذہب جو خرافات سے پاک ہو، وہ مذہب جسے اختیار کرنے سے انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ولیم جیمز کے مطابق انسان کی پریشانیوں کی مؤثر ترین دوا دین ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سلمان علی حیدری صاحب، کریم پور، جلال پور، امبیڈکر نگر، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام ہم کو پسند ہیں، کیونکہ میرے لیے گویا یہ ایک مدرسہ ہے۔ میں نے بہت کچھ ریڈیو تہران سے سیکھا ہے۔ صبح امید میں برادر عالی وقار حسین اختر صاحب بہت عمدہ عمدہ مطالب پیش کرتے ہیں اور قرآن و احادیث کے مطالب کو بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں، اسوہ بشریت جیسے پروگرام بھی معلومات کا خزانہ ہیں اور مناسبتی پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں۔ آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم سلمان علی حیدری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کیا ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ اسے ویل مچھلی نگل لے اور وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے زندہ رہے؟ سائنس کا جواب نفی میں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ برطانوی ملاح جیمز بارٹلی کو ویل مچھلی نے نگل لیا مگر وہ زندہ رہا۔ اس حیرت انگیز واقعے کا یہ پہلا دستاویزی ثبوت برطانوی بحریہ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ ملاح کی حیثیت سے جیمز کا وہ پہلا سفر تھا۔ اس کا مچھلیاں پکڑنے والا جہاز ستارہ مشرق موافق ہواؤں کی وجہ سے تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ وہ جنوبی اوکیانوس میں فاکلینڈ کے جزیروں سے 100 میل مشرق کی طرف تھا۔ فروری 1891 کی کوئی تاریخ تھی۔ اچانک جیمز نے چلانا شروع کر دیا، ویل مچھلی وہاں پھونکار رہی ہے۔ یہ مچھلی ان سے نصف میل کے فاصلے پر سطحیاب پر ابھری تھی۔ جہاز نے بادبان ڈھیلے کر دیے۔ مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے 3 کشتیوں میں سوار ہو گئے تاکہ ویل مچھلی کا شکار کر سکیں۔ جیمز بارٹلی کی لمبی کشتی سب سے پہلے ویل مچھلی کے قریب پہنچی۔ مچھیرے آہستہ آہستہ چپو چلا کر اپنی کشتیاں ویل مچھلی کے قریب لے گئے۔ پھر انہوں نے برچھیوں سے ویل پر کاری ضرب لگائی۔ بارٹلی اور اس کے ملاح ساتھی غیظ و غضب سے بھری ویل مچھلی سے پیچھے ہٹے تاکہ وہ اس کی دم سے بچ سکیں۔ ویل مچھلی کی دم پانی پر لگتی تو جھاگ کے چھینٹے اڑنے لگتے۔ وہ تیر اور بھالوں سے زخمی ہو کر تڑپ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ قسمت ملاحوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ ویل نے سمندر میں غوطہ لگایا اور پیچھے کی دم سے 500 فٹ لمبی لہر پیدا ہوئی اور پھر خلاف توقع یہ لہر ختم ہو گئی۔ یہ اچھا شگون نہیں تھا۔ مچھلی اوپر آ رہی تھی، اب زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ملاح اپنی اپنی کشتیوں پر مستعد ہو گئے تاکہ بوقت ضرورت خود کو کسی متوقع حملے سے دور لے جا سکیں۔ پھر اچانک سمندر پھٹ پڑا، ویل کے دوبارہ نمودار ہونے پر زبردست لہر پیدا ہوئی اور وہ جسمانی کرب سے بے چین ہو کر اچھلی۔ خون کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی سرخ ہو گیا۔ جہاز نے کشتیوں کے ملاحوں کو اوپر کھینچ لیا، لیکن دو ملاح غائب تھے، جن میں سے ایک جیمز بارٹلی تھا۔ جہاز پانی کے اتار چڑھاؤ میں ڈوب رہا تھا۔ اس منحوس دن سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے مچھلی جہاز سے 400 گز کے فاصلے پر سطح سمندر پر ابھری۔ ملاحوں نے جلدی سے ایک رسے کا بندوبست کیا، پھر وہ اسے رسے سے باندھ کر آہستہ آہستہ کھینچ کر جہاز کے قریب لے آئے۔ گرم موسم کے پیش نظر مچھلی کو چیرنا پھاڑنا ناگزیر تھا، لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے ہزاروں ٹن وزنی ویل کو جہاز پر لادا جا سکتا، اس لیے انہوں نے سمندر ہی میں اس کی کھال اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ چربی حاصل کر سکیں۔ یہ خطرناک کام تھا کیونکہ سمندر میں خون پھیلنے سے کئی شارک مچھلیاں موقع پر پہنچ کر ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھیں۔ رات کے 11 بجے سے پہلے جب جہاز کے تھکے ماندے ملازم لالٹینوں کی روشنی میں ویل کا میدہ اور جگر نکال کر جہاز کے عرشے پر رکھ رہے تھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میدے میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی زیرو سانس لے رہی ہو۔ چنانچہ جہاز کا کپتان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے میدے میں سوراخ کیا، اس سوراخ سے بوٹ پہنے ہوئے انسانی پاؤں نظر آئے، اور پھر جلد ہی انہوں نے گمشدہ ملاح جیمز بارٹلی کو ویل کے پیٹ سے نکال لیا۔ وہ بے ہوش اور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، لیکن ابھی زندہ تھا۔ ڈاکٹر نے حکم دیا کہ بارٹلی کے جسم پر سمندر کے پانی کی ایک بالٹی ڈالی جائے۔ بارٹلی ہوش میں آنے کے بعد ہزیان میں آل فال بکنے لگا۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا، جیسا کہ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا اور تمام ملاحوں کے اس پر دستخط تھے۔ بارٹلی کے ہوش و آواز درست ہونے لگے، پھر کہیں 1 ماہ بعد وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے قابل ہو سکا۔ اس نے بتایا کہ جب اس کی کشتی غرق ہونے لگی تو ہوا میں اچھلا اور پھر سمندر میں گر گیا۔ سمندر کے پانی میں ویل نے اپنا محیب منہ کھولا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے حلق میں اتر گیا۔ جب ویل اسے نگل رہی تھی تو وہ خوب چلایا۔ ویل کے جبڑوں سے گزرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے چاقو چبھوئے جا رہے ہوں۔ اس کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پھسلن سے نیچے لڑک رہا ہے، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ کپتان کے کیبن میں وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوش میں آیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں 15 گھنٹے رہا۔ اس عرصے میں اس کے جسم کے تمام بال گر گئے اور اس کی جلد غیر معمولی طور پر سفید ہو گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے تقریباً اندھا ہو گیا۔ اس نے بقیہ زندگی اپنے وطن میں گزار دی۔ دنیا کے اکثر حصوں سے ڈاکٹرز اسے دیکھنے کے لیے اور اس کی محیر العقول آپ بیتی سننے کے لیے آتے رہے۔ وہ اس حادثے کے 18 سال بعد تک زندہ رہا اور اس کے مقبرے پر اس کی آپ بیتی درج ہے، اور آخر میں لکھا ہے، جیمز بارٹلی 1870 سے 1909 تک، یونس ثانی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 فروردین، 4 شوال اور 3 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ فروردین سن 1379 ہجری شمسی کو استاد عباس صاحب کا انتقال ہوا۔ وہ 3 دے سن 1300 ہجری شمسی کو ایران کے صوبہ مرکزی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 4 سال کی عمر سے تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور 10 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ تہران آ گئے۔ تہران میں انہوں نے پہلی بار جغرافیہ میں اپنی دلچسپی اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا، اور 15 سال کی عمر میں تہران کا پہلا نقشہ بنایا۔ یہ نقشہ اور بعد میں تہران اور دیگر شہروں کے بنائے گئے نقشے 1324 ہجری شمسی میں جغرافیہ سے متعلق ایک ادارے کے قیام کا سبب بنے، جس سے عباس صاحب کو شہرت ملی۔ انہوں نے اپنے اس ادارے میں ایران اور مشرق وسطی کے جغرافیہ کے بارے میں ایک اہم کتب خانہ قائم کیا، جس میں مختلف زبانوں میں جغرافیہ کی 18,000 کتابیں، 15,000 رسالے اور سینکڑوں گلوب اور چھوٹے بڑے ایٹلس رکھے گئے تھے۔ استاد صاحب نے اپنے نقشوں کی پہلی نمائش سن 1339 ہجری شمسی میں تہران میں منعقد کی۔ بہرحال، ایران کے بابائے نقشہ نویسی ملک کے پرائیویٹ سیکٹر میں نقشوں کی اشاعت کے بانی، فارسی میں گلوب کی پروڈکشن کرنے والے پہلے شخص، اور صاحب جغرافیائی اور نقشہ نویسی کے ادارے کے بانی استاد صاحب نے 14 فروردین 1379 ہجری شمسی کو 79 سال کی عمر میں اس دار فانی کو الوداع کہا۔ چار شوال سن 351 ہجری قمری کو 4th صدی ہجری کے عالم اور ادیب محمد بن حسن دار قطنی کا انتقال ہوا۔ وہ اپنے دور کے مشہور قاری قرآن اور مفسر تھے۔ دار قطنی نے اپنی زیادہ تر عمر تالیف و تصنیف میں گزاری۔ ان کی کتابوں میں موجم الاکبر خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چار شوال سن 1260 ہجری قمری کو ہندوستان کے ممتاز عالم دین سید محمد دلداری پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اس کے بعد اپنے دور کے بڑے علماء سے کسب فیض کیا۔ کئی برس تک دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نہایت اہم کتابیں لکھیں۔ ان کی تالیفات و تصنیفات کی تعداد 40 سے زیادہ ہے، جن میں عماد الاجتہاد کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب فقہ کے موضوع پر ہے۔ تین اپریل سن 1888 عیسوی کو ویلہم دوم نے مشہور جرمن سیاستداں اور مدبر بسمارک کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ بسمارک سن 1815 میں
پروشیا میں پیدا ہوئے تھے۔ 1847 میں وہ اپنی ریاست یعنی پروشیا کی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اسمبلی میں ان کی تقاریر بہت جلد حکمرانوں کی توجہ کا مرکز بن گئیں اور انہیں روس اور فرانس میں جرمنی کا سفیر بھی بنا کر بھیجا گیا۔ 1871 سے 1888 تک بسمارک نئی جرمن سلطنت کے چانسلر رہے۔ اس دوران انہوں نے یورپ میں امن و امان اور صلح و سلامتی قائم رکھنے کی بہت کوشش کی۔ ان کے زمانے میں جمہوریت خوب پروان چڑھی اور صنعتی میدان میں بھی ترقی ہوئی۔ سن 1888 میں ویلہیم دووم برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بسمارک کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ 30 جولائی سن 1898 کو بسمارک کا انتقال ہو گیا۔ تین اپریل سن 1897 عیسوی کو جرمن موسیقار یوہان برام کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1833 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے موسیقی سیکھنے کا آغاز اپنے والد سے کیا تھا۔ پھر ہنگری کے معروف موسیقار ریمینی کی بھی کچھ عرصے تک شاگردی اختیار کی۔ انہوں نے موسیقی کی دنیا میں متعدد یادگار تخلیقات چھوڑی ہیں۔ تین اپریل سن 1946 عیسوی کو عالمی عدالت انصاف کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات حل کرنے کا سب سے بڑا ادارہ عالمی عدالت انصاف ہے۔ اس عدالت کے دائرہ اختیار میں وہ تمام امور شامل ہیں جن کا تذکرہ اقوام متحدہ کے منشور میں کیا گیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف 15 ججوں پر مشتمل ہے جن کا انتخاب ان کی ذاتی قابلیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ایک ملک سے ایک وقت میں صرف ایک جج منتخب کیا جاتا ہے۔ ان ججوں کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل الگ الگ رائے شماری کے ذریعے منتخب کرتی ہے۔ اس عدالت کا صدر دفتر ہالینڈ کے شہر ہیگ میں واقع ہے۔ تین اپریل سن 1947 عیسوی کو سندھ یونیورسٹی قائم ہوئی، لیکن اس یونیورسٹی نے اپنے کام کا باقاعدہ آغاز قیام پاکستان کے بعد کیا اور ابو بکر احمد حلیم اس کے پہلے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ سن 1962 میں پاکستان کے سابق صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے سندھ یونیورسٹی کے نئے کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا، جو حیدرآباد سے چند میل کے فاصلے پر جام شوروں میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس وقت سندھ یونیورسٹی پاکستان کی ایک اہم یونیورسٹی شمار ہوتی ہے۔ اس کا ایک کیمپس خیرپور میں بھی تعمیر کیا جا چکا ہے۔ تین اپریل سن 2002 عیسوی کو صہیونی فوج نے غرب اردن میں واقع فلسطینی شہر جنین پر حملے کا آغاز کیا۔ یہ حملہ فلسطینی آبادیوں پر صہیونی فوج کے حملوں کی ایک کڑی تھا، جس کو اسرائیل نے فلسطینیوں کی انتفاضہ تحریک کو کچلنے کے لیے اس سے کئی ہفتے پہلے شروع کیا تھا۔ 15,000 آبادی والے شہر جنین پر حملے میں 10,000 فوجیوں کی مدد تقریباً 200 ٹینکوں اور دسیوں ہیلی کاپٹروں نے کی تھی۔ اسرائیلی فوج نے زمین اور فضا سے جنین کیمپ پر حملہ کیا اور صہیونی ظالموں نے شہر کی بجلی اور پانی کی ترسیل بھی روک دی تھی۔ نیز ہر قسم کی امداد رسانی کی سرگرمیوں پر بھی پابندی لگائی تھی۔ اس کے باوجود شہر کے باشندوں اور فلسطینی مجاہدین نے 9 دن تک اسرائیلی فوج کا مقابلہ کیا۔ صہیونی فوج نے جنین میں لوگوں کے قتل عام کے علاوہ گھروں کو مسمار کیا، تجارتی اور اقتصادی مراکز کو تباہ کیا، حتیٰ کہ اسپتالوں کو بھی منہدم کیا۔ صہیونی فوج کے حملے کے خاتمے پر جنین کا 70% علاقہ تباہ و برباد ہو گیا۔ سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے اور شہر کے 5,000 باشندے بے گھر ہو گئے۔ تمام اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروں کے پروگرام سن رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
Thank you.